الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. میرے محترم بزرگوں اور معزز بھائیوں، سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع اور اس کی تفسیر شروع ہو رہی ہے، اور یہ بات ہو چکی تھی کہ سورہ آل عمران اللہ بزرگ و برتر نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور پہ نجران کے نصارہ کے رد میں یہ سورت نازل فرمائی تھی، اور نصارہ نے جو اعتراضات کیے تھے قرآن کریم پہ، اور انہوں نے جو اشکالات کیے تھے دین اسلام کے دین برحق ہونے پر، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان تمام اعتراضات کا مدلل جواب بھی دیا ہے، اور اسلام کی حقانیت اور اسلام کی سچائی پر براہین اور ادلہ بھی قائم فرما دیے ہیں. اسلام سے پہلے تین آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پہ نازل فرمائی تھیں. حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم پر زبور نازل فرما دی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کے لیے تورات نازل فرمائی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے انجیل آسمانی کتاب نازل ہو چکی تھی. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم جب علمی بات کرتا ہے اور قرآن کریم جب دلائل بیان کرتا ہے تو اس میں عمومی طور پہ پوری انسانیت منتخب ہوتی ہے، لیکن خصوصی طور پر وہ اقوام اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو پہلے سے ہی آسمانی کتاب کے متبعین اور آسمانی کتاب پر عمل کرنے والے کہتے ہیں، قرآن کریم ان کو بھی مخاطب کرتا ہے اور ان کے سامنے دلائل بھی بیان کرتا ہے. اور جیسے نصارہ اسلام کے ماننے سے منکر تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے وہ منکر تھے، اسی طرح ان کے ساتھی یعنی یہود وہ بھی قرآن کریم کے منکر تھے، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے نصارہ کو جو جوابات دیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہود کو بھی تنبیہ بھی کی ہے اور ان سے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو وہ راستہ غلط. اور اسی کے رد میں یہ جو آیت, پہلی آیت میں نے تلاوت کی, ان الذین یکفرون, بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں قرآن کریم کا, اسلام کا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, بے آیات اللہ, حقیقت میں یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کریم اول سے آخر تک پوری کی پوری کتاب ہی اللہ تعالیٰ کی آیات پر مبنی اور مشتمل ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کے ایک غیر معروف اور ایک غیر آباد علاقے میں تشریف لائے, نہ آپ نے کسی سے پڑھا, نہ آپ کسی مدرسے میں گئے, نہ آپ کسی اسکول میں گئے, نہ آپ کو لکھنا آتا تھا, نہ آپ کو پڑھنا آتا تھا, نہ اس مکہ میں کوئی کالج تھا, نہ کوئی یونیورسٹی تھی, نہ وہاں پہ کوئی ایسے علوم کے مکاتب تھے, اس لحاظ سے وہاں پہ کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی. اور ایسے ماحول میں ایسی پیاری زندگی کہ نبوت سے قبل بھی آپ کی زندگی انسانیت کے لیے ایک نمونہ تھی, وہ لوگ جو آپ کے جان کے دشمن تھے اور جو آپ کو ختم کر دینا چاہتے تھے وہ بھی اس بات پہ گواہی دیتے تھے کہ یہ پیغمبر صادق اور امین ہے. اتنی بڑی تربیت, اتنا عظیم مقام, اتنا بلند مرتبہ یہ کسبی نہیں ہے, یہ وہبی ہے. مطلب یہ کہ انسان اگر چاہے تو جب تک اس کے لیے رہنمائی نہ ہو, استاذ نہ ہو, سکھانے والا نہ ہو, معلم نہ ہو, تو خود سے انسان کے اندر یہ چیزیں سیکھنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے. بلکہ بے آیات اللہ, اللہ کے رسول اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے, اور وہ نشانی معجزات سے بھرپور ہے, اور وہ نشانی دلائل سے اور براہین سے مزین ہے, اور اس کا جو انکار کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزائیں نازل کر دی ہیں, مقرر کر دی ہیں. اور صرف انکار ہی نہیں بلکہ ایسے بہت سے کفار گزرے ہیں جو انبیاء کو قتل کر چکے ہیں, انبیاء سے اختلاف اس حد تک وہ کر چکے ہیں کہ میں نے گزشتہ مجلس میں بھی روح المعانی کے حوالے سے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل نے ایک دن میں 40 نبیوں کو قتل کر دیا تھا, اور ان کو سمجھانے کے لیے 170 نیک لوگ اٹھے تھے جو ان سے کہتے تھے کہ آپ کا یہ عمل غلط ہے, آپ کا یہ فعل غلط ہے. اس 170 نیک لوگوں کو بھی انہوں نے ایک ہی دن میں قتل کر دیا تھا. یہ آج کے بھیڑیے نہیں ہے, آج کے حیوان نہیں ہے, بلکہ یہ اس زمانے سے ہی ان کا طریقہ, ان کے اخلاق اور ان کا زندگی گزارنے کا اسلوب وہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ, تم وہی لوگ ہو جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا تھا. یہ قید احترازی نہیں ہے, یہ قید اتفاقی ہے. طلباء اور علماء سمجھتے ہیں مطلب یہ کہ اگر پیغمبر کا کوئی قصور ہوتا بھی تو تمہیں ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں تھی. پیغمبر معصوم ہے، پیغمبر عند اللہ مغفور ہے، اور کسی امتی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے رسول یا نبی کے بارے میں اس قسم کے غلط اقدامات کرے، ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آج سے پہلے نیکی کا حکم کرنے والوں کو بھی قتل کر دیا ہے. صرف پیغمبر نہیں بلکہ پیغمبروں کے ساتھ جو علماء ہوتے تھے، پیغمبروں کے ساتھ جو نیک ہوتے تھے، جو معروف پر عمل کرنے والے اللہ کے بندے ہوتے تھے، پیغمبر کے صحابہ ہوتے تھے، بنی اسرائیل نے ان کو بھی نہیں چھوڑا بلکہ چن چن کر ان کو قتل کر دیا. اب یہ ساری چیز کے بعد کیا انجام ہے؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے پیغمبر آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی. یہ طنز ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ عنقریب تمہیں خوشی ہوگی، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا، عنقریب تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی. ایک طریقے سے جیسے طنز ہے عربی میں یہ طنز. اور یہ خوشخبری اس طرح ہے کہ انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے. ایک دنیا میں ایک شخص ظلم کرے اور ظلم کرنے کے بعد وہ مزے سے کھاتا پیتا رہے، گھومتا پھرتا رہے، تو جو لوگ راہ حق پہ ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے. ہاں جب پتہ چلے کہ وہ انجام کو پہنچ گیا، اللہ کے عذاب نے اس کو پکڑ لیا، سزا اس کو مل گئی، تو یہ خوشخبری ہے کہ واقعی اللہ کا دین سچا ہے اور اللہ تعالی کی قدرت کاملہ ہر جگہ پر قادر ہے اور محیط ہے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ سب کے سب وہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں، جن کے اعمال حبط ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنے اعمال کو اللہ کے ہاں سے راندہ درگاہ کر دیا ہے، ریجیکٹڈ کروا دیا. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت درست تھی تو اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوتا ہے اور آخر تک وہ عمل وہ نیکی محفوظ رہتی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں اس بڑھیا کی طرح نہ بنو جو سارا دن چرخہ کاٹتی ہے اور شام ہوتی ہے تو وہ پھاڑ کے اس کو پھینک دیتی. محنت بے فائدہ، عبادت بے فائدہ، عمل بے اجر، یہ بہت بڑی تباہی ہے. شاعر کہتا ہے ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس قسم کے نقصان سے محفوظ رکھے. اسی لیے علماء ہمیشہ تاکید کرتے ہیں کہ مسلمانوں جب عمل کرو تو عمل میں اتباع سنت لازمی ہے. اتباع سنت ضروری ہے اس لیے کہ سنت سے جو عمل ثابت ہوتا ہے وہ ایک طریقے سے سرٹیفائیڈ ہے، اس کی سند موجود ہے، اس کا یقین موجود ہے. اور جن اعمال کو سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ثواب تو چھوڑیے، دین سے بھی دور دور تک اس کا تعلق نہیں ہے. اگر وہ جائز ہے تو آپ جائز کے طور پہ کریں، جیسے آپ بازار جاتے ہیں، جیسے آپ شادی کرتے ہیں، جیسے آپ دیگر کام کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ بازار جانا روزانہ یہ فرض ہے اور جو نہیں جائے گا تو اس کو گناہ ملے گا، یہ بات غلط ہے. یہی قیاس آپ جلوس پہ کر سکتے ہیں، یہی قیاس آپ چراغاں پہ کر سکتے ہیں. بلغرض بہت ساری چیزیں ہیں, اب تو فتنے اتنے ہیں کہ ان فتنوں کو گننا بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے. لیکن اصول یہی ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی, جب میری امت بکھر رہی ہوگی اور میری امت کے اندر علم اور عمل کی کمی آ رہی ہوگی, اس وقت میں جو مسلمان سنت کو لازم پکڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر دیں گے. تو اسی لیے قرآن بھی کہتا ہے فبشرهم بعذاب علیم. یہ یہودی, یہ بنی اسرائیل جو آج بڑے پارسا بنتے ہیں اور آسمانی کتاب کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور اے پیغمبر آپ کو یہ کمتر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد کہتے ہیں, حقیقت ان کا آئینہ یہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا ہے اور نیک لوگوں کو بھی انہوں نے قتل کیا ہے. اور جب اس قسم کے گناہ کسی سے سرزد ہو جائیں تو اس کے تمام اعمال ضائع ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں ان اعمال کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. اور یہ قاعدہ صرف ان کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ قاعدہ امت محمدیہ کے لیے بھی ہے. اور اس سلسلے میں اتنی سخت آیت نازل ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. ہمارے محبوب پیغمبر, اگر بالفرض آپ بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے لگیں جو کہ محال ہے, جو کہ ممکن نہیں ہے, لیکن امت کے لیے تعلیم اس کے اندر موجود ہے, کسی کو استثناء نہیں ہے, کوئی وی آئی پی نہیں ہے, کوئی پروٹوکول والا نہیں ہے, شرک کے اندر قانون سخت تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمل ختم ہو جائیں گے اور آپ کو نقصان ہو جائے گا, لیکن کرنے کا کام کیا ہے؟ بل برائے اعراض ہوتا ہے, یعنی یہ چیز چھوڑ دیجئے اور اس چیز کو پکڑ لیجئے. بل کے بعد فرمایا اللہ, یعنی اللہ کی عبادت کیجئے. وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ, اور اللہ کے قدردان ہو جائیے. اللہ کے قدردان کیسے ہوں گے؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, انہوں نے اللہ کی قدردانی نہیں کی, یعنی عبادت نہیں کی, انہوں نے اللہ کی وحدانیت تسلیم نہیں کی اور یہ نہیں مانتے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں. اگر اس عقیدے پر کوئی قائم نہیں ہے تو کائنات کا سب سے بڑا کافر اور سب سے بڑے ناشکرہ وہ یہی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, میری شکر کرو کفر نہ کرو, اس لیے کہ شکر اس کا انجام عبادت ہے, شکر کا انتہا سجدہ ہے, شکر کا انتہا اللہ کے سامنے اب بندگی بجا لانا ہے. اور مَن لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ, حدیث میں ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکر گزار نہیں ہوتا ہے آخر کار وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بھی نہیں ہے. اولئک الذین, یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں, حبطت اعمالہم, جن کے اعمال اب بے قیمت ہیں, جن کے اعمال اللہ کے ہاں ثواب کا باعث نہیں ہے, اس کا وزن نہیں ہے. فی الدنیا والآخرہ, دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کافروں کو اجر نہیں دیتے اور اللہ تعالیٰ کافروں کو نیک بختی نہیں دیتے. والآخرہ, اور دنیا تو چند روزہ ہے, اصل آخرت, اصل نعمتیں آخرت کی ہیں, اصل ثواب آخرت کا ہے, اصل اللہ کی طرف سے فضل آخرت کا ہے, اس کے تو یہ ہرگز مستحق نہیں کیونکہ اس پر ایمان ہی نہیں ہے. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کو اگر کوئی بتائی جائے, کوئی خبر دی جائے اور وہ اس کو مان لے اور کامیاب ہو جائے تو انعام کا حقدار ہے. اور اگر کوئی شخص کہے کہ میں امتحان کو مانتا ہی نہیں ہوں اور میں نے امتحان دینا بھی نہیں ہے اور میں اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں، پھر اس شخص کے امتحانات میں 100 نمبر آ جائیں تو یہ زیادتی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ تو دنیا میں جھوٹے نا خدا جو کچھ عرصے کے لیے باس بنتے ہیں، مالک بنتے ہیں، ٹیچر بنتے ہیں، وہ ایسے شاگردوں کو اپنے ہاں نمبرات نہیں دیتے، تو ایسے بے وقوف جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں اور پھر جنت کی امید بھی کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرتے ہیں اور پھر ان کو جنت کی نعمتوں کی امید بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا جواب بھی دیا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، تم کیا سمجھتے ہو کہ جنت ایسے ہی پہنچ جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، اس کے لیے ایک خاص محنت سے گزرنا ہے، آزمائش سے گزرنا ہے، امتحان میں پاس ہونا ہے، اور یہ امتحان صرف ہمارا آپ کا نہیں ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی آزمائش بھی کی تھی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں زندگی اسی لیے دی ہے کہ اس زندگی میں تم آزمائش سے گزرو اور تم سونا بن جاؤ، کندن بن جاؤ۔ وما لہم من ناصرین، اور ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آخرت میں اللہ ہی ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے ہمارے محبوب پیغمبر، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جن کو ایک کتاب کا حصہ دیا گیا تھا؟ کتاب کا حصہ کیسے؟ یعنی آسمانی کتابیں قرآن کریم سے پہلے 3 تھیں، اس میں سے کچھ نصارہ کو ملی، کچھ یہود کو ملی، اور کچھ حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، تو یہود کو بھی آسمانی کتاب کا ایک حصہ مل چکا تھا۔ یدعون الی کتاب اللہ، اور ان سے کوئی نئی بات نہیں کی جاتی، ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جیسے پہلے تمہیں اللہ نے آسمانی کتاب دی تھی، ایسے ہی اب قرآن کریم بھی آسمانی کتاب آ چکی ہے، جیسے تم اس کتاب پہ عمل کرتے تھے اسی طرح اس کتاب پہ عمل کرو، یہ کتاب تمہارے پیغمبر کی تصدیق کرتی ہے اور یہ کتاب تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن کریم میں کہاں ہے کہ تورات غلط تھی؟ یا قرآن کریم میں کہاں ہے کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر الیاذ باللہ جھوٹے تھے؟ ایک لفظ بھی، ایک ایسا اشارہ بھی موجود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تسلی دیتے ہیں، قرآن کریم میں 70 سے زیادہ مقامات پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے تو فرماتے رحم اللہ اخی موسیٰ، اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پر رحمت نازل کرے۔ تو یہ پیغمبر تمہارے پیغمبر کے بھائی ہیں، اور یہ کتاب تمہاری کتاب ہی کا اگلا تسلسل ہے، لیکن تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور کیوں تیار نہیں ہو؟ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، تمہارے مذہب میں جو اختلافات آ چکے ہیں اور تمہارا مذہب بکھر چکا ہے، تمہاری کتاب میں تحریف آ چکی ہے، اللہ کے ساتھ تم نے بچھڑے کو بھی معبود بنا لیا تھا، یہ سارے اختلافات ختم کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم بھیج دیا ہے، آؤ اس قرآن کریم کو سیکھو سنو، اور وہ اختلافات جن کا تم شکار ہو چکے ہو اس قرآن کی تعلیمات کے بعد، وہ اختلافات باقی نہیں رہیں گے۔ ثم يتولى فريق منهم، لیکن ان میں سے ایک گروہ وہ مڑ جاتا ہے، پیٹھ پھیر لیتا ہے، اجتناب کرتا ہے، وہم معرضون، اور وہ قرآن کریم سے بچنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم سے بھاگنا چاہتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات اور سورتیں ان کو پسند نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ خراب ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے کہانیاں گھڑ لی ہیں. اور ان کہانیوں میں سے ایک کہانی یہ ہے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں اور انبیاء کی اولاد تو جنت کی ٹھیکیدار ہے، انبیاء کے اولاد کا جہنم میں جانا بنتا ہی نہیں، اور اگر ہم جہنم گئے تو صرف اتنے دن جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی اتنے دن ہم جہنم میں رہیں گے تو رہیں گے، اس کے علاوہ ہمارا جہنم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ساری کہانی کہاں سے آئی تھی؟ ان کی اپنی بنائی ہوئی تھی. تورات میں اس قسم کا کوئی ذکر نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی، اور قرآن کریم نے جو ان کو دعوت حق دی ہے وہ یہی دی ہے. ذالک بانہم، تمہارے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا ہے، قالو، یہ تم لوگ کہتے تھے، لن تمسنا النار، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودات، مگر کچھ دنوں کے لیے چھوئے گی. یہ کچھ دن کون سے ہیں؟ یہ وہی دن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے اور سامری نے جادو کے زور پہ سونے کا بچھڑا بنایا تھا اور بنی اسرائیل کو کہا تھا اس کی عبادت کرو. یہ وہ دن تھے. بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم سے شرک ہوا تھا، ہم سے ایسا عمل ہوا تھا کہ جس عمل کے بدلے میں اگر ہم جہنم گئے تو کچھ دنوں کے لیے جائیں گے، اس کے علاوہ ہمارے اوپر کوئی سزا نہیں ہے. انبیاء کو تم قتل کر چکے ہو، صلحاء کو تم قتل کر چکے ہو، لوگوں کے حق تم کھا چکے ہو، اللہ کی کتاب تم نے بدل دی ہے، ترجمے تم نے بدل دیے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں جنت ہماری ہے. وغرہم فی دینہم، اور بہکا دیا ان کو ان کے دین میں. شیطان دشمن ہے اور شیطان بھرپور زور لگاتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، انسان کو جہنم کا حقدار بننے کے لیے. اور اسی طرح یہ بھی بہک گئے، ما کانو یفترون، اور یہ افتراء کرتے ہیں، اللہ پہ تہمتیں باندھتے ہیں. قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا. دوسری جگہ آیت میں ہے، قل اتخذتم عند اللہ اجرا، کیا تم نے اللہ سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں یہ بات گزر چکی. اس لیے کہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو اور اللہ تعالی کی کتاب کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو، اس لیے تمہیں اسلام کی دعوت قبول کرنی ہوگی. اگر نہیں قبول کرتے ہو تو فبشرہم بعذاب علیم، تو پھر دردناک عذاب قریب. فکیف اذا جمعناہم، کیا حال ہوگا تمہارا اس دن جس دن ہم تمہیں جمع کریں گے. لیوم، ایک ایسا دن، لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. وعفیت کل نفس ما کسبت، اور بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے کیا ہے. نیکی کیے تو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، محلات ملیں گے، جنتیں ملیں گی، اور اس میں ہرگز شک نہیں ہے. اور اگر کسی نے گناہ کیے ہیں، کفر کیا ہے، تو سزا ملے گی، جہنم ملے گا، زخم ملیں گے، گرم پانی ملے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن ذرہ بر بھی ظلم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم ہوتا نہیں ہے. یہاں تک یہود کی مذمت آپ نے دیکھ لی، اور مذمت صرف برائے مذمت نہیں ہے بلکہ دلیلیں موجود ہیں، قتل سے لے کر جہنم کے ٹھیکیدار اور جنت کے ٹھیکیدار بننے تک. یہ جو ان کی سارے غلط فیصلے تھے، غلط عقیدے تھے، قرآن کریم نے تین آیتوں میں ان کو واضح کر دیا. اب اگلی جو آیت ہے، یہ وہی آیات ہیں جس کا میں نے وظیفے کا بھی ذکر کیا تھا. پہلے آیات کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. قل اللہم، آپ فرما دیجئے، اللہ مالک الملک، جو سلطنتوں کے بادشاہ ہیں، جو شاہان شاہ ہیں، تُوتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَا، اور آپ جسے چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں سلطنت دیتے ہیں. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَا، اور اے اللہ آپ جس سے چاہتے ہیں بادشاہتیں چھین لیتے ہیں. اور فرمایا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا، جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں. وَتُذِلُّ مَنْ تَشَا، اور جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں. بِيَدِكَ الْخَيْرِ، اور اے اللہ آپ کی دست قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں، خیر ہے. اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، اور بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. آپ حضرات نے غزوہ خندق کا ذکر سنا ہوگا، جب کفار اور مشرکین نے اسلام کے خلاف متعدد جنگیں کی اور ہر جنگ میں ان کو شکست ہوئی. غزوہ بدر میں بھاگ گئے اور مارے گئے، احد میں مدینہ کے دروازے تک آئے لیکن بھاگنا پڑا، اور اسی طرح مختلف سرایا میں چھوٹی چھوٹی جب کلشوں میں بھی کفار کی پٹائی ہوئی. اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب کر دی تھی. ہر دن کے لحاظ سے لوگ ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسلام کے اندر جوک جر جوک داخل ہو رہے ہیں. تو کفار نے اس زمانے کی نیٹو کی تیاری کی کہ ہم سارے کے سارے جو نصرانی ہیں، یہود ہیں، منافقین ہیں، مشرکین ہیں، دہریے ہیں، کفار ہیں، سب آپس میں مل گئے، اور انہوں نے ایک اتحادی فوج بنائی، اور اس اتحادی فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا ہے اور مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، ونس اینڈ فار آل، ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو ختم کرنا ہے. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احزاب کا پتہ چلا، اس کو اردو میں غزوہ خندق کہتے ہیں اور قرآن کریم میں اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ مدینہ منورہ کا دفاع کریں گے. اور دفاع کیسے ہوگا، کیونکہ نفری کم تھی، صحابہ کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھے جتنے زیادہ وہ اتحادی تھے، تو ایک طرف سے فوج بٹھائی گئی اور دوسری طرف سے دشمن نہ آ سکے اس کے لیے خندق بنا دی گئی، خندق کھود دی گئی. مقام غنیم جو مدینہ کے داخلی دروازوں میں سے ہے، وہاں پہ یہ خندق کھودی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو 40 ہاتھ کے رقبے کی خندق کھودنے کی ذمہ داری دی تھی، یعنی ہر 40 قدم کے جو فاصلہ تھا اس کی کھودنے کی ذمہ داری 10 صحابہ کو دی گئی تھی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کے ساتھ ساتھ اس خندق کی کھدائی میں مشغول عمل تھے اور مصروف تھے. اور حالات کیسے تھے، حالات اتنے سخت تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم قضاء حاجت کے لیے جانا چاہتے تھے لیکن جانے کا موقع نہیں تھا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بھوک لگی ہوتی تھی، دو دو دن سے ہم کچھ نہیں کھایا ہوتا تھا، کچھ کھانے کا موقع ہی نہیں تھا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود موجود تھے، لیکن آپ سے ایک نہیں، دو نہیں، تین یا چار نمازیں آپ سے قضا ہوئی ہیں. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ موقع اتنا شدید تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح عمل کروایا کہ امت کو یہ بات پتا لگ جائے کہ اپنے دفاع پہ، اپنی آزادی پہ، اپنی عزت نفس پہ اور اپنی سوورنٹی پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا یا کمپرومائز نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کام چھوڑ کے بھرپور توجہ خندق کی طرف دے دی تھی، اور مسلمانوں کی جتنی بھی آبادی تھی وہ ساری کی ساری اس خندق کی کھدائی میں مصروف عمل ہو چکی تھی. اسی طرح جب خندق کوری جا رہی تھی تو ایک مقام پہ ایک چٹان نکلی, اور وہ چٹان اتنی سخت تھی, اتنی مضبوط تھی کہ وہ جگہ سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی. صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت اس جگہ پہ یہ چٹان آ چکی ہے اور یہ چٹان ہم سے ٹوٹتی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے لوگوں سے باقاعدہ کلہاڑی مانگی, اور اس کلہاڑی کو آپ نے پہلی ضرب لگائی تو وہ چٹان ٹوٹ گئی, اس کے ٹکڑے ہو گئے اور اس میں سے آگ کا ایک شعلہ نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آگ کا شعلہ نکلا ہے, اس شعلے میں میں نے فارس کے محلات دیکھے. کیسی عجیب بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب ماری تو چٹان اور ٹوٹی اور وہاں سے آگ کا ایک شعلہ نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شعلے میں مجھے روم کے سرخ محلات دکھائے گئے ہیں. اور آپ نے تیسری ضرب ماری, دوبارہ سے اس میں سے شعلہ نکلا. آپ نے فرمایا اس بار مجھے اس آگ کی روشنی میں یمن کے محلات دکھائے گئے ہیں. اور پھر آپ نے صحابہ کو خوشخبری دی کہ مجھے جبرائیل امین نے آ کر یہ بات بتائی ہے کہ اے پیغمبر, آپ کی امت ان محلات پر غالب آئے گی. کہاں مقام ہے اور کتنی مشکل ہے, کتنی تکلیف ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا مورال کیسے بلند کیا ہے اور کتنا عظیم کر دیا ہے کہ یہ چند کھڈوں کی بات نہیں ہے, بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے روم اور فارس اور یمن کے محلات دکھا دیے ہیں, اور تمہیں میں خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ سارے محلات ان قریب تمہارے ہوں گے. جب اتحادیوں کو, سو کالڈ نیٹو کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ان کے پیغمبر پتھر پہ کلہاڑی مارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے روم کے محلات دکھائے گئے ہیں, مجھے فارس کے محلات دکھائے گئے ہیں, تو انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا جیسے آج بھی وہ کرتے ہیں. جب انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا تو ان کے جواب میں جبرائیل امین تشریف لائے, اور جبرائیل امین نے یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی, آپ پہ نازل کر دی. یہ وہ آیتیں کہ ہمارا عقیدہ اللہ پر ہے, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہر چیز پر محیط ہے. اور پھر کیا زبردست جواب دیا ہے, ذرا غور کیجئے گا. سب سے پہلا اس میں جو موضوع ہے وہ دنیا کی سلطنتیں ہیں, کہ یہ جو سلطنتیں اور بادشاہ اور بڑے بڑے ملک اور ان کی بادشاہتیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ اصل بادشاہ اللہ ہے. اللہ جسے چاہے بادشاہت دیتا ہے, اور اللہ جسے چاہے بادشاہت لے لیتا ہے, اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جسے چاہے اللہ عزت دیں اور جسے چاہے اللہ اس سے عزت لے لیں, تمہاری اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے. انک علی کل شیء قدیر, اور اے اللہ بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. کوئی زیادہ عرصہ نہیں, 100 سال کے اندر اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری شرمندہ تعبیر ہوئی ہے, یہ سچی ہوئی ہے. حضرت معاویہ روم کے محلات تک گئے ہیں, اور فارس میں حضرت عمر کی فوج گئی ہے, اور یمن میں حضرت معاذ ابن جبل اور ان کے لشکر گئے ہیں, اور وہاں پہ سارے محلات میں آج بھی اللہ کا فضل ہے, مسلمانوں کے ہاتھوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. تولج اللیل فی النہار, اور یہ تو دنیا کی بادشاہتیں ہیں, ادھر سے ادھر تک ادھر سے ادھر تک یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ملکوں تک محدود نہیں ہے, بلکہ اللہ کی بادشاہت آسمان و زمین میں ایک جیسی ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے دن کو چھوٹا کر دیتا ہے اور رات کو بڑا کر دیتا ہے, اور جب اللہ چاہتا ہے دن کو بڑا کر دیتے ہیں اور رات کو چھوٹا کر دیتے ہیں, جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں. فجر کی نماز کتنی تاخیر سے ہو رہی ہے، مغرب کتنی جلدی ہو رہی ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور جی بیوقوف کہتے ہیں کہ موسم بدل گیا، اور جی دن رات کی پلٹنا بدل گیا. ارے بھائی، خود بخود کبھی دنیا میں کوئی چیز بدلی ہے؟ آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم بھی یہاں بیٹھتے ہیں، 100 سال تک انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کوئی چیز بدلتی ہے؟ اتنے چھوٹے سے بندے میں کچھ نہیں بدل رہا ہے، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود چل رہی ہے اور خود بخود بدل رہی ہے، یہ سوچ غلط ہے. بلکہ اس کے لیے ایک مسبب ہے، اور وہ مسبب ذات اللہ کی ذات ہے. تو پہلا جواب سمجھ گئے جی، کہ قرآن کریم نے کہا یہ دنیا کی سلطنتیں تمہاری نہیں ہیں، یہ اللہ کی ہیں. دوسرا جواب، صرف دنیا نہیں بلکہ آسمان اور زمین اور کائنات کی بادشاہت اللہ کی ہے. وتخرج الحی من المیت، اور اللہ وہ ذات ہے جو مردے سے زندہ کو نکالتی ہے. انسان زندہ ہے، اس کا نطفہ مردہ ہے، پرندہ زندہ ہے، اس کا انڈا مردہ ہے، دانا مردہ ہے، لیکن اس میں سے جو پودا نکلتا ہے وہ زندہ ہے. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اللہ وہ ذات ہے جو مردے سے زندہ کو نکالتی ہے اور زندہ سے مردے کو نکالتی ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور اے اللہ جسے آپ چاہتے ہیں اسے بغیر حساب کے رزق دے دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے پاس حساب موجود نہیں، اللہ کے پاس موجود ہے، بندوں کے پاس موجود نہیں ہے. ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی بے حساب نعمتوں کے اندر ہے، لیکن اس کا احساس نہیں ہے. ہم پیدا ہی نہ ہوتے تو کیا ہم کچھ کر سکتے تھے؟ کتنی بڑی نعمت. پیدا ہو گئے تو ہاتھ دو ہیں، پاؤں دو ہیں، عقل موجود ہیں، آنکھیں موجود ہیں، ناک ٹھیک ہے، زبان ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہوتی تو کیا ہم کچھ کر سکتے تھے؟ آج آپ خدا نہ خواستہ آپ کے کان میں کچھ ہو جائے تو پھر جا کے ڈاکٹر کے پاس دیکھیں کہ ایک کان آپ کا ایک طرف اور دنیا کے پیسے ایک طرف، لیکن وہ کان پھر بھی جیسے اللہ نے بنایا ہے وہ صلاحیت اس کے اندر موجود نہیں ہے. اللہ نے کتنا بڑا فضل کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کر دیا اور زندگی گزارنے کا مقصد بتا دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کا امتی بنا دیا، اس سے بڑا فضل کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں. اللہ نے رزق دے دیا، اللہ نے طہارت دے دی، اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ایک سانس کے اندر 3 نعمتیں موجود ہیں. سانس اندر لیا، اللہ کی نعمت. سانس اندر گئی، آپ کو زندگی دی، یہ بھی نعمت ہے. اور وہ سانس واپس آ رہی ہے، اس کے اندر بھی اللہ کی نعمت موجود ہے. تو یہاں پہ فرما دیا کہ تیسرا جواب یہ ہے کہ پہلا، یہ ملکوں کی سلطنتیں اللہ کی ہیں، دوسرا، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے، اور تیسرا کہ جو نباتات ہیں، جو اشجار ہیں، جو احجار ہیں، جو مٹیریلز ہیں، اس کی بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور اس میں موجود نہیں ہے. اگر ہو تو مردے سے زندہ کر کے دکھاؤ، اور اگر ہے تو زندہ سے مردہ کر کے دکھاؤ، یہ ساری چیزیں ان میں موجود ہرگز نہیں ہیں. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، یہ ایک اور موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے. وہ یہ کہ مسلمان اور کافر کا تعلق کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ بیان کر دیا ہے. مثال کے طور پہ سورہ ممتحنہ کی جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہ کرو. سورت ایک اور جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود اور نصارہ سے دوستی نہ کرو. سورہ مجادلہ میں بھی فرمایا ہے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے دشمنی کرتے ہیں ان کے ساتھ تمہیں دوستی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور دوسری جگہ فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ان کافروں سے جو تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی کرنے سے نہیں روکتا ان کافروں سے جو تمہیں مکہ سے نکالنے پہ مجبور نہیں کرتے ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کافروں کے ساتھ کیا تھا؟ وہ قوم جس قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکال دیا تھا، مکہ سے نکال دیا تھا، جب ان پہ قحط آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی تھی. اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے پارٹی بنا کے آئے تھے، وہ لوگ جب فتح مکہ کے دن دسترس میں آئے، پکڑ میں آئے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تسریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی گناہ اب نہیں ہے. بدر کے اسارہ کے ساتھ آپ نے جو سلوک کیا، وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر سکتا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا ہے. کتنا اچھا. تو بظاہر یہ تضاد ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں یہود اور نصارہ اور مشرکین سے دوستی کرنے سے منع کرتے ہیں، اور دوسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کفار کے قبیلے کے بڑے تھے، اس کو پکڑ کے صحابی لے آئے اور لا کے ان کو مسجد نبوی میں باندھ دیا، وہ زور زور سے رو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ نے فرمایا یہ تو فلانے قبیلے کا سردار ہے، اس کو کس نے باندھا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہم نے باندھا. کہا کھولو اس کو، فوراً کھولو اس کو. اور آپ نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور اپنی مسجد میں اس کو جگہ دی اور ٹھہرنے کا انتظام کیا. بنو ثقیف کے جو لوگ آئے تھے وہ کہاں ٹھہرے تھے؟ مسجد نبوی میں ٹھہرے تھے. تو یہ ساری تمہید سمجھنے کے بعد جو اس کا مختصر جواب ہے وہ سمجھ لیجئے کہ ہر انسان کا جو دوسرے انسان سے تعلق ہوتا ہے اس کی منزلیں ہیں، اس کے درجات ہیں. اور علماء نے آسانی کے لیے چار درجات بیان کیے ہیں. اس میں سے جو سب سے پہلا درجہ ہے وہ موالات ہے، یعنی محبت. کافر سے دلی عقیدت رکھنا، دلی محبت رکھنا، اور اس کے ساتھ امپریس ہو جانا، اور اس سے اس طریقے سے کرنا جیسے آج کل ہمارے لوگ گوری چمڑی کو دیکھ کے دیوانے ہو جاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ ناجائز ہے. تو پہلا درجہ موالات کا ہے، یعنی محبت. کافر کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے. دوسرا مواسات کا ہے، اور مواسات کہتے ہیں صلہ رحمی کو، تعلق کو، غمخواری کو، ہمدردی کو. ہمدردی حربی کافر سے جائز نہیں ہے جو کافر حربی نہیں ہے، یعنی جو اسرائیل کا نہیں ہے اس وقت موجودہ حالات میں، اس کے ساتھ اگر آپ اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور شرط یہ ہے کہ تبلیغ اسلام مقصد ہو تو پھر یہ جائز ہے، لیکن حربی کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے. اور جو تیسرا درجہ بیان کیا جاتا ہے وہ مواسات. مواسات میں نے کر دیا بیان، سب سے پہلا موالات ہے محبت، دوسرا ہے ہمدردی، اور تیسرا اخلاق ہے. اگر آپ کسی کافر کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور آپ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، اس کا احترام کر رہے ہیں، اس کو معاشرے میں جو جگہ بنتی ہے وہ دے رہے ہیں، تو اسلام میں اس کی ممانعت نہیں ہے. یہی تو وہ جگہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو مسجد نبوی میں ٹھہرنے کی اجازت دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو ہدیے دیے ہیں باقاعدہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے مسلمانوں کے لیے بیت المال سے وظیفے جاری کیے تھے، تاریخ گواہ ہے، اسی طرح یہود کے لیے بھی وظیفے جاری کیے تھے، نصارہ کے لیے بھی وظیفے جاری کیے تھے، مشرکین کے لیے بھی وظیفے جاری کیے تھے، اس کے اندر کوئی امتیاز نہیں تھا. اور جو آخری درجہ ہے وہ معاملات ہیں، یعنی لین دین کاروبار، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. صرف اور صرف علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ وہ کافر جو میدان جنگ میں آپ کے ساتھ لڑنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے ساتھ آپ کی لین دین جائز نہیں ہے. اس لیے کہ آپ اس کو پروفٹ دے رہے ہیں. کس لیے دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ کل کو آپ کو ذبح کریں. ہمارے بے وقوف بھائیوں نے یہی کیا. دبا کے پیو کولڈ ڈرنک، دبا کے کھاؤ ادھر ادھر کے زبردست قسم کے کھانے پینے، لیکن یاد رکھیے آخر کار یہ پیسہ جیسے آج فلسطین کے مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں، کوئی بعید نہیں کہ اگلا نمبر کسی اور کا. اس لیے خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچانیے اور اپنے دشمن کو بھی پہچانیے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو پہچانو تو صحیح. آج سے آپ یہ نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد ہم نے یہ جو ظالم حیوان بھیڑیے قسم کے یہود ہیں، جہاں سے ایک چونی کا فائدہ بھی ان کو ہوتا ہے وہاں ہم نے فائدہ ان کو نہیں دینا ہے. یہی قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. اچھا جی، تو یہ وہ موضوع سمجھ میں آ گیا آپ حضرات کو کہ کفار کے ساتھ محبت جائز نہیں ہے، مواسات جائز ہیں لیکن حربی سے نہیں. اخلاق سب کے ساتھ جائز ہیں اور معاملات بھی سب کے ساتھ جائز ہیں، لیکن جو دشمن کا پارٹنر ہو یا دشمن کا ایجنٹ ہو ان کے ساتھ خصوصاً اسلحے کی لین دین جائز نہیں. اب آیات کا ترجمہ دیکھ لیجئے. فرمایا لا اتخذ المؤمنون، یہ مسلمان ایسے لوگ ہیں کہ نہیں بناتے کافرین اولیاء کو، کافرین کو دوست، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کے. ومن يفعل ذلك، اور جو کوئی کافروں کے ساتھ دوستی کرتا ہے، فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے مگر یہ کہ تم اس سے بچ رہے ہو. مطلب بے کافر ہے اور اس کافر کے شر سے بچنے کے لیے آپ اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، اس کے فساد سے بچنے کے لیے آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، تو اس کی اجازت اسلام میں موجود ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اصل جس سے ڈرنے کی ضرورت ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور ان قریب اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے جو تمہارے سینوں میں ہے اگر تم اس کو چھپاتے ہو، او تُبْدُوهُ، یا ظاہر کر رہے ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. اصل میں یہ ایسا نازک موضوع ہے کہ ایک آدمی دل سے کہے کہ میں تو محبت نہیں کرتا لیکن حقیقت میں کر رہا ہے کافر سے، تو ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی مشین نہیں ہے جو ہم لگا کے چیک کریں کہ یہ صرف اخلاق دکھا رہا ہے یا دلی طور پہ ان سے محبت کر رہا ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قرآن کریم نے کہا کہ جو تمہارے سینوں میں ہے اور جو تم باہر بیان کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صرف تمہارے سینے کی باتیں نہیں، اللہ تعالیٰ تو آسمان و زمین کے ہر ہر خبر سے واقف ہیں. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قادر ہیں. یوم تجدو، دوبارہ سے وہ آخرت کا ذکر، ایک دن آئے گا کہ جس دن پاؤ گے تم کل نفس ما عملت من خیر محضرا، تم نے جو نیکیاں کی ہیں وہ بھی سامنے موجود ہوں گی، وما عملت من سوء، اور جو برائیاں کی ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی. تود لو ان بینہا وبینہ امدم بعیدا، اور گناہگار لوگ کہیں گے کہ کاش آج ہمیں کوئی بھاگنے کی جگہ مل جاتی، ہمیں یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی، اپنے گناہ بار بار دیکھنے نہ پڑتے. دوبارہ سنیے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرنے کی تعلیم دیتے ہیں. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آج ہمارے سسر صاحب احمد جان صاحب کے سمدی یعنی روہل کے سسر انتقال کر گئے ہیں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل دے اور پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی اللہ تعالیٰ حفاظت کریں. ہمارے احوال کو اللہ تعالیٰ خیر اور صالح بنا دیں. یہاں سے اللہ تعالیٰ بدمنی کو ہٹا دیں اور کمی کو ہٹا دیں, بے برکتی کو ہٹا دیں. اس کے بدلے میں ہمیں امن دے دیجئے, سکون دے دیجئے, خوشحالی نصیب کر دیجئے. اور اے اللہ ہر قسم کی دعائیں جو مسلمان مانگ رہے ہیں اور مسلمانوں کو مطلوب ہیں, مرادیں ہیں, اے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیجئے. اور اے اللہ ہمیں مشکلات سے محفوظ رکھیے, ہمیں آفات سے محفوظ رکھیے, ہمیں فتنوں سے امان میں رکھیں, ہمیں مصیبتوں سے حفظ و امان میں رکھیں, ہمیں حاسدین سے, ہمیں مفسدین سے, ہمیں نظر بد سے, ہمیں نہ چاہنے والوں سے, ہمیں میلی آنکھوں سے اے اللہ اپنے خاص فضل احسان سے حفاظت میں رکھیے. ہمارے حضرت قاری محی الدین صاحب کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا کریں, ان کا سایہ مغتنم اللہ تعالیٰ تادر ہم پہ سب پہ سلامت رکھیں. جامع عربی احسن العلوم کے چپے چپے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا مرکز بنائے اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کریں اور حضرت کی محنتیں تا قیامت جاری و ساری رکھیں. حاضرین مجلس کی جو بھی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ قبول کریں اور جو مشکلات میں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے غیب کی مدد سے وہ مشکلات آسان کر دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.